بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. يا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 207 تا 209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر رضوی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں مذاکرات اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، مذاکرات کے حساس مرحلے میں پہنچ جانے کا اعلان۔ ہندوستان اور پاکستان میں مہنگائی ریکارڈ سطح پر، دونوں ملکوں کی مرکزی حکومتوں پر حزب اختلاف کی سخت ترین تنقید، اور یوکرین اور روس میں کشیدگی بڑھنے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی تشویش، جنگ کا امکان بھی ناقابل برداشت ہونے پر زور۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے بیرونی مداخلتوں پر روس کی تشویش اور موقف کو سمجھتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ موجودہ صورتحال کو سفارتکاری کے ساتھ پرامن اور تعمیری تعاون کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پوری حساسیت سے اس علاقے کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امیر عبداللہیان نے امید ظاہر کی کہ فریقین کے درمیان موجودہ صورتحال سفارتی عمل کے ذریعے تعمیر تعاون اور پرامن طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ اس موقع پر روس کے وزیر خارجہ نے بھی ویانا مذاکرات سمیت علاقائی و بین الاقوامی میدان میں بعض مشترکہ مسائل اور باہمی تعاون کے عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ سرگئی لاوروف نے ویانا مذاکرات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پہل اور تعمیری رویے کی قدردانی کرتے ہوئے سمجھوتے کے متون تجاویز کا جائزہ لینے اور معاہدے کے حصول کے لیے ویانا مذاکرات کے مختلف فریقوں کے درمیان گفتگو اور صلاح و مشورہ جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے ویانا مذاکرات میں دونوں ملکوں کے مواقف کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور برطانوی وزیر خارجہ لنٹریس نے اپنے ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ویانا مذاکرات کے حساس مرحلے میں داخل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس مرحلے میں پہنچنے کو دونوں طرف کے منطقی رویے کا نتیجہ قرار دیا۔ حسین امیر عبداللہ یان نے اس گفتگو میں یمن میں ابتر انسانی صورتحال کا بھی ذکر کیا اور امید ظاہر کی کہ برطانیہ یمن کے خلاف جنگ و جارحیت کے نتیجے میں اس ملک میں رونما ہونے والے انسانی المیہ کو ختم کرانے کی کوشش کرے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بھی ویانا مذاکرات میں لندن کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے ایران اور برطانیہ کے دو طرفہ تعلقات کو دونوں ملکوں کے مفاد میں قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ ان کے ملک کی جانب سے ایران کے قرضے عنقریب واپس ہو جائیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی، جو پابندیوں کی منسوخی کے مذاکرات میں شرکت کے لیے ویانا کے دورے پر ہیں، آسٹریا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں آسٹریا میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر عباس باقر پور بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ فریقین نے باہمی روابط اور ویانا مذاکرات سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ عباس باقر پور نے فریقین کی ملاقات کو نتیجہ خیز اور کامیاب قرار دیا اور کہا کہ اس ملاقات میں موجودہ تعلقات میں فروغ کے لیے مشترکہ مفادات پر زور دیا گیا اور ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان جاری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے بی جے پی حکومت پر مہنگائی سے عوام کی کمر توڑ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج رندیپ سنگھ سرجے والا نے منگل کو بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مہنگائی نے 12 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ رندیپ سنگھ سرجے والا نے کہا کہ ہندوستان میں ریکارڈ توڑ بے روزگاری اور مسلسل گھٹتی آمدنی کے درمیان مہنگائی نے بھی تباہی مچا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی اور حکومت راحت پہنچانے کے بجائے ٹیکس لگا کے انہیں لوٹ رہی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ دہلی میں عام آدمی پارٹی کی 7 برس کی حکومت میں ریاست نے ہمگیر ترقی کی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے اپنی حکومت کے 7 برس پورے ہونے پر کہا کہ ان کی حکومت کے 7 برس میں ریاست میں تعلیم، صحت، بجلی اور پانی کے شعبوں میں کئی ایسے منفرد کام کیے گئے جن کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کی حکومت بنتے ہی دہلی میں سب سے پہلے تعلیم کا معیار بلند کرنے پر توجہ دی گئی۔ ہندوستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے نے پوری کامیابی سے زمین کے مدار میں 3 سیٹلائٹ روانہ کیے ہیں۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے نے EOS-4 ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ اور انسپائر سیٹ 1 اور انسیٹ TD-2 نام کے سائنسی تکنیکی سیٹلائٹ کی کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ 17 منٹ 34 سیکنڈ میں 529 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے زمین کے مدار میں پہنچے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث ان سیٹلائٹوں کو خلا میں بھیجنے کا کام 2 بار ملتوی ہو چکا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے ملک میں مہنگائی کے تعلق سے عمران خان کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق میاں شہباز شریف نے گزشتہ روز احتساب عدالت لاہور میں حاضری دینے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت ملک میں جتنی مہنگائی ہے اتنی ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو حزب اختلاف کے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتوں کے بجائے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ عزیز سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی، کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے افغانستان کے منجمد اثاثوں پر قبضے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب کو۔ سامعین، اپنے مہمان سے گفتگو کرنے سے پہلے ایک رپورٹ دیجیے، سماعت فرمائیے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے امریکی صدر بائیڈن سے کہا ہے کہ وہ افغان عوام کے اثاثے ضبط کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور افغان عوام کی پوری رقم واپس کر دیں۔ حامد کرزئی نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ افغان عوام خود دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں کہا کہ دہشت گرد گروہ القاعدہ کے سرغنہ اسامہ بن لادن کو افغان عوام نہیں لائے تھے، بلکہ بیرونی طاقتیں اس کو افغانستان لائی تھیں۔ افغانستان کے سابق صدر نے طالبان کی عبوری حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ لویا جرگہ بلائیں یا ایک قومی اجلاس منعقد کرنے کی زمین ہموار کریں تاکہ اس میں عوام اور ملک کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں۔ افغانستان اسٹیل یونین کے نائب صدر عصمت اللہ وردک نے بھی امریکہ کی جانب سے 11 ستمبر کے واقعے کے بہانے افغان عوام کا سرمایہ ہڑپ کرنے کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ 11 ستمبر کے واقعے کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو منجمد کیے گئے اثاثے کا کچھ حصہ پرائیویٹ سیکٹر سے متعلق ہے۔ عصمت اللہ وردک نے کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ افغانستان کے ضبط شدہ تقریباً 10 ارب ڈالر میں سے 3 ارب سے زیادہ اس ملک کے پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، اور کسی بھی شخص یا ادارے کو اسے ہرجانے کے طور پر ضبط کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عصمت اللہ وردک نے اقوام متحدہ اور دیگر اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے اس ظالمانہ فیصلے کے سلسلے میں اٹھ کھڑے ہوں اور اس بات کی ہرگز اجازت نہ دیں کہ افغانستان کی مظلوم قوم کی دولت ہرجانے کے طور پر ضبط کی جائے۔ امریکہ کی اس ڈاکہ زنی پر پاکستان نے بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے اثاثوں میں تصرف کرے۔ ایرنا نیوز کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے امریکی صدر جو بائیڈن کے اس فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے جس میں انہوں نے افغانستان کے منجمد اثاثوں کو ہڑپ کر انہیں 11 ستمبر واقعے کے مہلوکین کے اہل خانہ کو دے دیے جانے کی بات کہی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے اس اقدام کو غیر قانونی اور افغان عوام کے حق میں ظلم قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک فرمان پر دستخط کر کے افغانستان کے منجمد اثاثے کو نصف سے زیادہ رقم کو 11 ستمبر کے خود ساختہ واقعے کے متاثرین کو بطور ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے 15 اگست کو افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بے بنیاد بہانوں سے افغانستان کا تقریباً 10 ارب ڈالر کا سرمایہ منجمد کر دیا تھا، جس میں سے تقریباً 7 ارب ڈالر ایک عرصے کے بعد ریلیز کرنے کا حکم دیا۔ تاہم امریکی صدر جو بائیڈن نے فوراً یہ بھی کہا کہ ریلیز ہونے والی رقم کا نصف حصہ یعنی 3.5 ارب ڈالر 11 ستمبر کے واقعے کے متاثرین کے پسماندگان کو بطور ہرجانہ دیے جائیں گے۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے اثاثے منجمد کیے جانے پر افغان شخصیات نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، یہاں تک کہ افغان عوام اور عبوری طالبان حکومت نے اسے ڈکیتی قرار دیتے ہوئے مذکورہ رقم افغان عوام کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں انسانی اور اقتصادی بحران کی اصلی وجہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران اس ملک پر امریکی قبضہ رہا ہے، اور اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان عوام کا اثاثہ ہڑپ کر اس بحران کو مزید بڑھا دیا ہے۔ افغانستان پر 20 سال تک قابض رہنے کے بعد آخر کار امریکی دہشت گرد 2021 میں یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ عزیز سامعین، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب کو۔ جی صفدر رضا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ امریکی صدر کے حالیہ اقدام کے حوالے سے آپ ہمارے سامعین سے کیا کہنا چاہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ امریکیوں سے انصاف کی توقع رکھنا خود ایک بہت بڑی جسارت ہی سمجھی جانی چاہیے کہ آج تک امریکیوں نے کون سا انصاف کیا ہے۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے خود اپنی گفتگو میں کہا کہ 9/11 میں حملہ کرنے والے کسی ایک شہری کا تعلق افغانستان سے نہیں تھا، انہوں نے امریکہ آنے سے پہلے کبھی افغانستان کا سفر نہیں کیا تھا، انہوں نے امریکہ نے بھی کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ سازش افغانستان میں پنپی ہے یا افغانستان حکومت کا، کسی بھی حکومت کا، بھلے وہ طالبان کی ہو یا غیر طالبان کی حکومت ہو، کہ وہاں سے کوئی براہ راست یا کوئی چھوٹا سا بھی تعلق ہے۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ نے $7 ارب کا حصے بکھرے کرنے کے لیے اس طرح کا فیصلہ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ الملک جب کا مول کفر والا جب کا مول ظلم، کہ حکومت جو ہے وہ کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ امریکی صدر کا یہ جو فیصلہ ہے، کیا اقوام متحدہ اور اسلامی اور انسانی حقوق کے ادارے اور باقی تنظیمیں اس فیصلے کو سکروٹنی کر سکتی ہیں؟ کیا وہاں کی کانگریس اور وہاں کی سینیٹ اس فیصلے کی اصابت کو دیکھ سکتی ہے؟ کیا امریکی صدر نے ایرانی طیارے کو بے گناہ گرائے جانے کے بعد جرمانہ تو بجائے خود ایک سادہ دو حرفی معذرت کی بھی کر لی یا اس پر تاسف کا اظہار بھی کیا؟ انہوں نے جو ملکوں میں پینوشے، ضیاء الحق، ایوب خان اور مارکوس اور شاہ جیسے لوگوں کو مسلط کیا اور ان ملکوں کی اکانومیز کو تباہ کیا، کیا امریکہ نے کبھی اشارتاً بھی کیا؟ میں بڑا ایک سوال کرتا ہوں، کیا امریکی ریڈ انڈینز کے ملک پر قبضے کرنے اور ان کی نسل کشی کرنے پر کبھی ان کو معاوضہ دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ امریکہ کی اصابت اور امریکہ کے غیر انسانی اور انصاف سے بہت دور بے شمار، صرف ایک فیصلہ نہیں، بے شمار فیصلوں پر سوال کھڑا کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ سراسر غلط ہے، انسانی حقوق بلکہ عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے، اور اس کا منہ چڑھانا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ تقریباً دیوالیہ ہونے والی اسٹیٹ ہو تو تمہارے تو ایک دن کا فوج کا خرچہ بھی $7 ارب نہیں ہے۔ ایک غریب ملک جس جو تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے، جائے کہ تمہاری وجہ سے دیوالیہ ہونے اور تمہاری وجہ سے اس ملک کے مسائل بڑھے ہیں، تم جائے کہ پیسے ان کو دو اور اپنی وہاں پر موجودگی کی وجہ سے اس ملک کے خزانوں کو خالی کرنے کا تاوان دو، تم الٹا ان کے پیسے۔ اور پھر یہ امریکہ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ملکوں کے پیسے اگر ان کے پاس آ جائیں؟ مثال کے طور پاکستان نے F-16 کے لیے پیسے ان کو دیے اسٹیٹ نے، اور جب پاکستان پر پابندیاں لگیں تو وہ ایڈوانس پیسے دیے ہوئے انہوں نے گندم اور جو اور چنے بیچنے میں پاکستان پر خرچ کر دیے۔ تو یہ سمے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یک طرفہ فیصلے کیا جاتا ہے اور کوئی اس سے سوال نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو آج کل آپ لوگ، میڈیا کے لوگ، جس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں اور جس کو سفارتکاری کہتے ہیں، سفارتکاری حق کی آواز کو دبانے اور ملکوں کے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کی ایک کڑی صورت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اس فیصلے سے پہلے سفارتکاری کے ذریعے اپنے اتحادیوں اور حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نیٹو اور مغرب کے اتحادیوں کو اس فیصلے سے پہلے کہہ دیا گیا، بالخصوص سیکورٹی کونسل کے اراکین کو، کہ ہم افغانستان کے بارے میں اس کے پیسوں کا فیصلہ کر رہے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہو آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے۔ اخباروں کو ایڈوانس میں، چینلز کو ایڈوانس میں، جس کو کہنے چاہتے جیسے ایڈوائزری وہ جاری کرتے ہیں، وہ ایڈوائزری جاری کرتے ہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ آپ اس پر بات نہیں کریں گے، اس پر آرٹیکل نہیں لکھیں گے۔ دنیا میں غیر اعلانیہ مستبد نظام کی حمایت کرنے کے لیے بے شمار جو میکنزمز ہیں ان میں سے ایک میکنزم حق کی آواز کو دبانے کے میکنزمز ہیں, بے شمار ان کے طریقے ہیں, ان میں سے بالکل اتنی خاموشی بھی اگرچہ رہی نہیں, اگرچہ امریکہ نے بہت کوشش کر دیکھی, لیکن اس کے اپنے پریس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ غریب ملکوں کا پیسہ, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک بھکاری کے پیسے جو میں نے اگر قرض ہے اس سے دینے تھے اور آج کل وہ بھکاری ہے اور سڑک پر باقاعدہ مانگتا پھرتا ہے, میں اس کے پیسے وڑا لوں اور کہوں جی میں نے آپ کے آپ پیسے نہیں دینے کیونکہ آپ نے فلاں جگہ فلاں یہ جرم کیا تھا تو میں آپ کے پیسے کھا رہا ہوں, یہ دیکھے بغیر کہ آج اس کی مالی حیثیت کیا ہے. تو یہ بہت ظالمانہ فیصلہ ہے, اور اس سے بھی ظالمانہ یہ ہے کہ بہت سارے ادارے اور بہت ساری اسٹیٹس اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ جو افغانستان سے تھوڑی سی بھی ہمدردی رکھتے تھے ان کو خاموشی کا اشارہ ہوا ہے, کیونکہ دنیا کا مالیاتی نظام امریکہ کو یہ عج دیتا ہے کہ دنیا کے مالیاتی نظام میں کچھ سسٹم ایسا موجود ہے کہ امریکہ کے پاس وہ پیسے موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں تھا تو امریکہ نے یہ عہد کیا کہ چاہے وہ میرا دشمن یا میرا جنگ کرنے والا ملک بھی ہوگا میں اس ملک کے لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت بھی دوں گا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس ایک رعایت کو اور اس ایک عہد کو نبھانے کے لیے امریکی کتنی زیادہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور اپنے مخالف ملکوں کے لوگوں کو امریکہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں آنے سے پہلے کتنی وہ سیاست کرتے ہیں اور کتنا وہ تنگ کرتے ہیں اور بازو مروڑتے ہیں. اسی ایک مثال, ایسے عالمی مالیاتی نظام میں ملکوں کے پیسے مجبوراً امریکہ میں بعض سینٹرل ریزرو بینک میں رکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈالر سے سب چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اقوام متحدہ اور مالیاتی ادارے امریکہ کی ہیجمنی, اور مجھے غیر پارلیمانی لفظ استعمال کرنے دیجیے, اس کھلی غنڈا گردی کو روکنے کے لیے کوئی میکنزم بنائے کہ امریکہ کبھی کسی ملک کے کوئی بھی پیسے نہ تو ہتھیا سکے اور نہ وہ ضبط کر سکے اور نہ وہ کر سکے. لیکن بہرحال مستقبل کا ایک منظرنامہ ہے کہ جب امریکہ کو روج سٹیٹ قرار دیا جائے گا اور لوگ یاد کریں گے اور لوگ لسٹیں بنائیں گے کہ امریکہ نے عالمی امن کو تہوبالا کرنے کے لیے غریب ملکوں کے اپنے اقتدار اور اپنے روشن دنوں میں کتنی زیادتی کی, اور اس وقت امریکہ کے پاس میرا خیال ہے کہ نہ تو معذرت کا وقت ہوگا اور نہ وہ اپنے سوائے اپنے ماضی پر پچھتانے کے کچھ بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اس وقت وہ تہی دست ہو چکا ہوگا. لیکن بہرحال عالمی اداروں کو اب سوچنا چاہیے کہ کیوں امریکہ کو یک طرفہ طور پر یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ملکوں کی دولت پر علانیہ اس طرح جیسے افغانستان کے $7 ارب اور ایران کے $12 ارب اور بے شمار اور ملکوں کے ارب ہا خرب ہا ڈالر وہ ضبط کرتا ہے, جیسے اس نے صدام کے دور میں جو ہے عراق کے پیسوں پر ہاتھ صاف کیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک میکنزم اقوام متحدہ کو بنانا چاہیے کہ کسی بھی ملک کو یک طرفہ طور پر کسی ملک پر جرمانہ, کیا کون سی عدالت نے افغانستان پر یہ جرمانہ کیا ہے, کون سی عدالت نے امریکہ کو اختیار دیا ہے کہ آپ یہ پیسے ہڑپ کر جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھلی کنڈا گردی ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, اور اقوام عالم کو اس کے بارے میں ایک کوئی طریقہ کار اپنا.
بہت بہت شکریہ صفدرضا صاحب اس سیاسی گفتگو کا, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام انداز جہاں ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصلى الله على نور كزو شد نور ها پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, جو شخص جتنا زیادہ عبرت حاصل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ لغزشوں سے محفوظ رہے گا. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. دور جدید علوم و فنون کی ترقی کا سنہرا دور, اور سائنسی میدان میں انسان کی قلابازی حیرت انگیز ہے. آئے دن حیرت انگیز ایجادات اور نت نئے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. ماضی کا انسان جن چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, وہ سب آج ایک کھلی حقیقت بن کر ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں. صرف 100 سال کے اندر دنیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ گراموفون, ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ جیسی چیزیں جو دور جدید کی ایجادات میں سے ہیں, وہ سب ان اس حد تک پرانی بلکہ پامال ہو چکی ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور کا انسان انہیں استعمال کرنے کو اپنے لیے باعث ننگو آر سمجھنے لگا ہے۔ پچھلی دو دہائیوں سے دنیا بھر میں کمپیوٹر کا استعمال اس قدر عام ہو رہا ہے کہ اب وہ انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت بن گیا ہے، جس کے بغیر زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ آنے والے چند سالوں میں مزید اس کا استعمال اس قدر بڑھے گا کہ یہ ہر گھر کی ضرورت بن جائے گی، اور جو اس کا استعمال نہ جانتا ہو دنیا اس کو ان پڑھ اور جاہل شمار کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ روشنی کی رفتار سے روشنی کا سفر طے کرنے والی اس دنیا میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے؟ جدید ایجادات میں مسلمانوں کا کیا حصہ ہے؟ اس سوال کا جواب بڑا مایوس کن اور حوصلہ شکن ہے کہ جدید ترقیوں میں حصہ لینا تو کجا، یہاں مسلمانوں کی دقیانوسی ذہنیت کا یہ عالم ہے کہ جدید ایجادات کے یہ نہ صرف مخالف ہیں بلکہ ان ایجادات کو اپنے خلاف ایک سازش بھی سمجھنے لگے ہیں۔ دنیا کی دوسری قومیں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے استعمال سے ترقی کے بام عروج پر پہنچ کر مریخ کی خاک چھان رہی ہیں، اور مسلمان ہیں جو ٹی وی اور انٹرنیٹ کے استعمال کے خلاف ہیں۔ جدید ایجادات سے مسلمانوں کی دوری اور غفلت کا انجام یہ ہوا کہ آج انٹرنیٹ پہ اسلام کے تعلق سے اس قدر منفی مواد پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی دسیوں تنظیمیں مل کر بھی سالہا سال کی کوششیں صرف کر دیں تب بھی کما حقہ ان شبہات کا جواب دیا جانا مشکل نظر آتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج اسلام کے نام سے باطل فرقوں کے اپنے ویب سائٹس ہیں۔ قادیانی تعداد میں ہم سے بہت کم ہونے کے باوجود انٹرنیٹ کے استعمال میں ان کا تناسب ہم سے کہیں زیادہ نظر آتا ہے۔ اردو اور عرب زبانوں میں عیسائی مشینریوں نے اپنے بے شمار ویب سائٹس کھول رکھے ہیں، جن کا شکار کوئی بھی سادہ لو مسلمان بآسانی ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ قرون وسطیٰ میں دنیا کی تمام ترقیوں کے بانی اور معمار ہم تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس زمانے میں یورپ تعلیمی پسماندگی کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، ہمارے ہی سہارے اسے اس دلدل سے نکلنا نصیب ہوا۔ مسلمانوں نے ایجادات اور انکشافات کے میدان میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے تھے۔ اسلام جدید ترقیوں کا مخالف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پہلی وحی میں دیا گیا پیغام اقرا باسم ربک بڑا معنی خیز ہے۔ پہلی وحی میں گویا یہ بات بتا دی گئی کہ کوئی بھی علم جو معرفت الہی کا ذریعہ بنتا ہے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسی ترقی جو رب العالمین کی قدرت کو آشکارا کرتی ہے، اسلام اس کا حامی اور معید ہے۔ بلکہ اگر قرآن کریم میں غور کیا جائے تو کئی ایک مقامات پر ہمیں ایسی آیتیں ملتی ہیں جو مستقبل میں ہونے والی ترقیوں کی جانب بڑی صراحت سے اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ مثلا سورہ نحل میں دور قدیم کی سواریوں، گھوڑے، گدھے اور خچر کے ذکر کے بعد قرآن کریم کا یہ فرمانا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرنے والا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ چھوٹی سی آیت مستقبل کی کتنی ترقیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ کیا دور جدید کی نئی نئی ایجادات، بسیں، ٹرینیں اور ہوائی جہاز اس کا مزداق نہیں ہیں؟ جواب ظاہر ہے کہ یقیناً یہ سب ایجادات مذکورہ ارشاد ربانی کی مزداق ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ گھوڑوں، گدھوں اور خچروں کی سواریوں کو اپنی نعمت کے طور پر پیش کر رہا ہے، حالانکہ سواریوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تو کیا آج کی یہ آرام دہ بسیں، ٹرینیں اور ہوائی جہاز ہمارے لیے نعمتیں نہیں ہیں جنہیں انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی روشنی میں بنایا اور ایجاد کیا ہے؟ اور آج بھی مسلمان قرآن کریم کی آیات اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، جس کی زندہ مثال ایرانی نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی ترقی و بقا اور انسانی خدمات کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی اور دے رہے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم بشیر حسینی صاحب گلگت پاکستان سے لکھتے ہیں کہ علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات پورے علاقے پر پڑ رہے ہیں. افغانستان کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. ہمیں ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی کے ذریعے علاقائی اور عالمی خبروں سے آگاہی ملتی ہے. آپ کے سارے پروگرام مجھے پسند ہیں. بزم دوستاں اور صبح امید سن کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تمام سامعین اور اراکین ریڈیو کو میرا سلام. اور سامعین محترم بشیر حسینی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص زندگی بسر کر رہا تھا. اس کی جوانی ڈھل گئی, اس کی شادی نہیں ہوئی. اس نے جوانی کے دور میں بہت زیادہ محنت و لگن سے کام کیا تھا اور بہت زیادہ مال و ثروت بھی جمع کر لیا تھا. ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ موت کے دہانے پر پہنچ گیا. جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر ملی تو آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. اس شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر عرض کی, اے رسول خدا, میں نے بہت زیادہ زحمتیں برداشت کر کے یہ مال و دولت جمع کی تھی. آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر مجھے موت آ جائے اور میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں تو آپ میرے یہ تمام اموال کو راہ خدا میں خرچ کر دیجئے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی تمام دولت و ثروت کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا. ایک شخص جو اس واقعے پر محو حیرت تھا اس نے کہا, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے اور اپنے مال و دولت کے ذریعے جنت خرید لیتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر سے ایک خرمہ اٹھایا اور پھر اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا, اے رسول خدا, یہ تو ایک خرمہ ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس خدا کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے, اگر یہ مرنے والا اپنی زندگی میں ایک خرمہ بھی راہ خدا میں انفاق کر دیتا تو ان تمام دولت و ثروت سے بہتر ہوتا جو اس نے مرنے کے بعد خرچ کرنے کے لیے مجھ سے کہا ہے.
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 27 بہمن, 14 رجب اور 16 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سولہ فروری سن 845 عیسوی کو مشہور مورخ, محدث اور ادیب ابو عبداللہ محمد بن سعد نے وفات پائی. وہ تاریخ اسلام میں ابن سعد کے نام سے معروف ہیں. وہ سن 784 میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے, تاہم عمر کا بیشتر حصہ بغداد میں گزارا. ابن سعد نے طبقات کے نام سے دو کتابیں تحریر کیں جو طبقات صغیر اور طبقات کبیر کے نام سے معروف ہوئیں۔ طبقات کبیر جو اب طبقات ابن سعد کے نام سے معروف ہے، تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے لے کر اصحاب، تابعین اور تابع تابعین میں مؤلف کے عہد تک کی اہم شخصیات کے تذکرے درج ہیں۔ چودہ رجب سن 1272 ہجری قمری کو ایران کے ایک اہم عالم دین آیت اللہ میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی نے وفات پائی۔ وہ سن 1207 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے بچپن سے ہی دینی علوم اور قرآن سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور خود استادی کی منزل تک پہنچے۔ آیت اللہ خاتون آبادی کو فقہ، حدیث، تفسیر اور کلام کے علاوہ ریاضیات کا بھی کافی علم تھا۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ سولہ فروری سن 1946 عیسوی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس نے پہلی مرتبہ ویٹو کا استعمال کیا۔ اس دن سابق سوویت یونین کے نمائندے نے سلامتی کونسل کی ایک تجویز کی مخالفت کی اور اس طرح پہلی مرتبہ روس نے ویٹو پاور کا استعمال کیا۔ سلامتی کونسل کے صرف 5 مستقل ممبروں کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 1945 میں یالٹا کانفرنس میں سابق سوویت یونین، امریکہ اور برطانیہ نے ویٹو کی تجویز کی منظوری دی اور بعد میں اقوام متحدہ کے منشور میں شامل کیا گیا۔ ستائیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں پہلوی حکومت کے کچھ اعلی عہدیداروں کو ایرانی عوام کے خلاف جرائم اور خیانت کرنے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی۔ اگرچہ ایران کے مسلمان عوام کی نظر میں استبدادی حکومت کے اعلی عہدیداروں کے جرائم ثابت شدہ تھے، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اسلامی انقلاب عدالت کا قیام عمل میں آیا اور عوام کے ذریعے پکڑے گئے عہدیداروں پر مقدمہ چلایا گیا۔ پہلے مقدمے میں شاہی فوج کے 4 کمانڈروں کو عوام کے قتل عام میں، جن کا اہم کردار تھا، پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ پہلوی حکومت کے اہم عہدیداروں پر بھی اس عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، جس میں سب سے اہم شاہ کا پٹھو وزیر اعظم شاہ پور بختیار تھا، جس نے امریکی مفادات کے تحت اور عوام کو تشدد کا نشانہ بنا کر 13 سال تک حکومت کی۔ سولہ فروری سن 1984 عیسوی کو لبنان کے شہر جبشید کے امام جمعہ شیخ راغب حرب کی صہیونی فوج کے ہاتھوں شہادت ہوئی۔ ان کا شمار اس علاقے کے مجاہد علماء میں ہوتا تھا۔ شہادت سے پہلے شیخ راغب کو صہیونی حکومت کے خلاف جہاد اور جنوبی لبنان کے عوام کو غاصب صہیونیوں کے خلاف جدوجہد کی دعوت کے جرم میں صہیونیوں نے گرفتار کیا تھا، لیکن جبل عامل کے عوام کی وسیع پیمانے پر ہڑتال کی وجہ سے ان کو رہائی ملی۔ شیخ راغب کی تدفین کے موقع پر جفشید علاقے کے نوجوانوں اور صہیونی فوج میں شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں جنوبی لبنان کے کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ سولہ فروری سن 1991 عیسوی کو حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی صہیونی حکومت کے ہوائی حملے میں شہید ہو گئے۔ یہ حملہ صہیونی حکومت کے ان دسیوں حملوں کی ایک کڑی تھا جو اس نے منصوبہ بند طریقے سے لبنانی اور فلسطینی مجاہدوں کے خلاف انجام دیے تھے۔ حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی کی شہادت نے عالم اسلام کو سوگوار کر دیا اور صہیونی حکومت کے اس دہشت گردانہ اقدام پر مسلمانان عالم میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس غم انگیز واقعے میں شہید عباس موسوی کی زوجہ، ان کا 6 سالہ بچہ اور ان کے کئی ساتھی شہید ہوئے، مگر صہیونی حکومت کے اس جرم پر انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے نام نہاد اداروں کی کان پر جوں تک نہ رینگی، بلکہ انہوں نے اپنے جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے اس قتل کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمداً دائماً لا ينقطع أبداً ولا يحصي له الخلائق عدداً اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you.